طے نہیں پائے گا. اور یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان اس مسئلے کو ضرور اٹھائے گا کہ آخر وہ کیا معاہدہ ہے, کیا چاہتا ہے پاکستان, اس کے بارے میں خصوصی طور پہ معلوم نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا ابھی تک موقف رہا ہے, یہ جو ابھی جو بیان ہے طارق فاطمی صاحب کا, یہ اس کی تردید کرتا ہے.
اچھا, دوسرے اب مجھے یہ بتائیے کہ جو بھارت کے حوالے سے ہے, یہ بات تو سامنے آئی تھی کہ صدر اوباما صاحب افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کریں گے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا مسئلہ بھی اٹھائے گا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یہاں پر؟
نہیں, بالکل دیکھیں, پیش رفت تو ہوگی, اور یہ جب بات چیت ہوتی ہے صدر اور وزیر اعظم کی سطح پر تو وہاں بنیادی معاہدہ طے پاتا ہے, اور اس معاہدے کے حوالے سے پھر سفارت کاری ہوگی امریکہ کے نمائندوں کی طرف سے اور پاکستان کے نمائندوں سے. یا ابھی تک ہم جو بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ افغانستان میں پرامن اور مستحکم صورتحال پیدا کرنے کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے, اور یہ تعاون ہمیشہ سے جاری رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کی قیادت بات کر رہی ہے, ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, لیکن اس وقت دو تین ایسے مسائل ہیں جن کے پیش نظر یہ بات چیت انتہائی اہمیت حاصل کر چکی ہے. ایک تو طالبان کی زیادہ چڑھائی ہے مختلف شہروں میں, اور قندوز میں خصوصاً جو انہوں نے ایک ہفتے تک قبضہ کیے رکھا. دوسرا یہ ہے کہ اس بڑھتی ہوئی لڑائی اور وسیع تر ہوتی ہوئی جنگ کے پیش نظر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی کچھ فوجیں افغانستان میں برقرار رکھے گا. اور تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اب کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان, اور پھر امریکہ اور پاکستان کی قیادت اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. یہ انتہائی اہم مسائل ہیں افغانستان کے حوالے سے جن کے بارے میں بات چیت ہوگی.
ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ دو تین منٹ اور رہیے گا, مجھے پتا ہے کہ آپ کو فلائٹ پکڑنی ہے اور آپ کو جانا ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال, میں ایک سوال آپ سے یہ کروں گا اس وقت کہ یہ فرمائیے کہ ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے, اور ہندوستان ظاہر ہے کہ کسی تیسرے فریق کو اس میں شامل کرنے کا خواہاں نہیں ہے بلکہ اس کا مخالف ہے, تو پاکستان امریکہ سے کیا چاہتا ہے کہ امریکہ کس طرح اپنا انفلوئنس یوز کر سکتا ہے ان تعلقات کو ٹریک پر لانے کے لیے؟
کی نیگوشیشنز تو ہوتی رہتی ہیں اور مقاصد سامنے آتے رہتے ہیں. دراصل بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر کسی علاقے میں بیلنس آف پاور ڈیسٹیبلائز ہو جائے تو اس کا اثر باقی ممالک پر بھی ہوتا ہے, اس میں امریکہ جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کو خیال کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اسی صورت میں امریکہ کو یقیناً اس ریجنل علاقے میں, خاص طور پہ پاکستان, ہندوستان اور ساؤتھ ایشیا دوسرے علاقوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جو بیلنس آف پاور ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یا سٹیبلائزیشن کرنے کے لیے اپنا انفلوئنس استعمال کرنا ہوگا. اسی صورت میں ان کو پاکستان سے بھی بات کرنی ہوگی, کیونکہ پاکستان ایک اہم ایکٹر ہے اس علاقے میں, اور اس کے اپنے مقاصد ہیں, اس کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں. تو اسی لیے نیگوسیشنز اور ڈسکشن ضروری ہو جاتی ہیں کہ آپ دوسروں کی جو ڈیمانڈس ہیں, جو دوسروں کے جو مقاصد ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے.
ہاں ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. قبل اس کے کہ میں جناب رانا افضل صاحب کو زحمت دوں, جو پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ سے, ان کے تعلق میں ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے ایک آخری سوال اور کر لوں, ان کو جانا ہے. مجھے یہ فرق بتائیے کہ افغانستان کے سلسلے میں جو مذاکرات ہو رہے تھے جو اب تعطل کا شکار ہو گئے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس سلسلے میں کوئی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے جیسا کہ افغانستان سے یہ باتیں آ بھی رہی ہیں؟
جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ سب وہ ممالک اور طاقتیں جو افغانستان کی خیر خواہ ہیں, چاہتی ہیں کہ وہاں پہ جنگ بند ہو, وہ افغانستان کی حکومت پر زور دیں گے کہ مذاکرات کو دوبارہ جاری کرے. یہ ایسی جنگ ہے جو مل کر بھی کئی ملک نہیں جیت سکے, تو افغانستان کی حکومت تنہا, اور اگرچہ جو بالواسطہ ہے ایک حمایت موجود ہے امریکہ کی طرف سے اور باقی نیٹو ممالک کی طرف سے, لیکن یہ خانہ جنگی کا اس طریقے سے رہنا افغانستان کے عوام اور معاشرے اور ریاست کے لیے درست نہیں. تو ظاہر ہے کہ کافی دباؤ ہوگا, اور اس کے نتیجے میں یہ مذاکرات بھی دوبارہ شروع ہوں گے, کیونکہ یہ زیادہ دیر تک بغیر اپنے وسائل کے اور دوسروں کے وسائل استعمال کر کے افغانستان یہ جنگ نہیں جیت سکتا.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کو جانا ہے, فلائٹ پکڑنی ہے, میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. رانا افضل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی تھی نیوکلیئر ڈیل, پاکستان کی نیوکلیئر سیکیورٹی, افغانستان, ہندوستان, اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے, سرتاج عزیز صاحب نے روانہ ہونے سے پہلے سرکاری میڈیا کو ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ پاکستان اقتصادی امور پر مزید تعاون چاہتا ہے, تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے. ظاہر ہے تعلقات جو کبھی کشیدگی کے شکار تھے اب بہت بہتر ہیں, اور اس سلسلے میں پرویز رشید صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی لاہور میں آج یہی کہا ہے, ذرا ان کو سن لیتے ہیں پھر آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کے کمنٹس لیتے ہیں اس کے اوپر.
تو پاکستان کے قومی مفاد پہ بھی بات چیت کی جائے گی, اس خطے میں دیر پا امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی بات چیت کی جائے گی, پاکستان کی اقتصادیات کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی. تمام موضوعات جو دو ریاستوں کے درمیان ہو سکتے ہیں ان تمام موضوعات پر کھل کے بات کی جائے گی.
جی رانا افضل صاحب آپ کا کیا کمنٹ ہے, آپ کیا کہیں پاکستان کیا توقع کر رہا ہے اس شعبے میں, خاص طور پر امریکہ آلریڈی اس کے ساتھ بہت تعاون کر رہا ہے.
جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کمپریہنسو وزٹ ہوگی, لیکن اس میں ہماری ٹریڈ انہانسمنٹ جو ہے, ہماری ایکسیس ٹو مارکیٹ ہے, خاص طور پر ہماری ٹیکسٹائل کو اور پاکستان کی مینوفیکچرڈ گڈس کو, اس کے اوپر ہماری کوشش ہوگی کہ ہمیں مارکیٹ ایکسیس دی جائے. جیسے انڈیا کو اپنی فیوریبل ٹرمس پہ بنگلہ دیش کو انہوں نے مارکیٹ ایکسیس دی ہوئی ہے, اگر پاکستان کو مارکیٹ ایکسیس ملے اور ہمیں اپنی انڈسٹری کو سپورٹ ملے تو وہ ہمارا ایک بڑا.
رانا صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کی آپ کی آپ کی لائن بہت خراب ہے, ہم دوبارہ آپ کو ڈائل کرتے ہیں, آپ بند کر دیجیے, آپ کی لائن بہت تو ڈسٹریکٹڈ ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال آپ فرمائیے کہ پاکستان مزید کیا چاہتا ہے, کس قسم کی تعاون کی توقع کر رہا ہے وہ امریکہ سے اپنے اقتصادی شعبے کے لیے؟
جہاں پہ اقتصادی شعبے کا معاملہ ہے اس میں پاکستان اب بڑی حد تک دوسرے ممالک کے ساتھ ایک جو ریلیشن شپ رکھ رہا ہے وہ ملٹی لیٹرلائز ہو چکی ہے, بائیلیٹرلائز نہیں رہی. اس لیے جو امریکہ کے ساتھ ڈسکشنز ہوں گی وہ اسی بیسس پہ ہوں گی کہ جو امریکہ کے رولز ہیں یا ریگولیشنز ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے امپلیسٹلی یا ایکسپلیسٹلی پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف ہیں یا پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ نہیں ہیں, تو ان کو کیسے ریوائز کیا جا سکتا ہے. لیکن یاد رہے کہ امریکہ کے اندر اپنے انٹرسٹ ہیں اور ان کے اپنے انٹرسٹ زیادہ پیراماؤنٹ ہوں گے, اونلی بیسس پہ وہ فیصلے کریں گے. جہاں تک پاکستان کی اور امریکہ کی اکنامک ایڈ کا تعلق ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے, وہ تو اتنی کم ہے کہ اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, اس لیے اس کے متعلق سوچنا اب وہ پرانی بات ہو گئی ہے اور نئی بات نہیں رہی. جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان اپنے اکنامک انٹرسٹ کو کس حد تک محفوظ کر سکتا ہے, اس کے لیے پاکستان کو انٹرنیشنل فورا میں جا کے بات کرنی ہوگی, اس کو دوسرے ممالک کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی, صرف امریکہ کے ساتھ نہیں, کیونکہ امریکہ اب اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اس قسم کی نیگوسیشن کر سکے. اس کی نیگوسیشنز ہمیشہ ریجنل یا ملٹی لیٹرل ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ٹرانس پیسیفک ایگریمنٹ ہوا ہے یا اس سے پہلے جو دوسرے ایگریمنٹ کیے گئے تھے وہ سارے ملٹی لیٹرل یا ریجنل ایگریمنٹس ہیں, وہ انڈیویجول کنٹری ایگریمنٹس نہیں ہوئی ہیں. اس لیے پاکستان کو یہ امید رکھنا کہ بائی لیٹرل بیسس پہ اب امریکہ ان کو کوئی پریفرنسز دے گا, یہ ایک بڑی غلط فہمی کی بات ہے, یہ نہیں ہوگا.
جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی پالیسی چینج ہے کہ اب بائی لیٹرل نہیں بلکہ ریجنل بیسس پر اس قسم کے معاہدے ہوں گے یا اس قسم کے تعاون ہوگا؟
دیکھیے وہ تو ہونا تھا, دیکھیے تمام دنیا جو ہے گلوبل اکانومی جو ہے وہ بڑی انٹیگریٹ ہو چکی ہے, ایسی کنڈیشن میں اب بائی لیٹرل نیگوسیشن نہیں کرتے, کیونکہ وہ بائی لیٹرل نیگوسیشن اگر آپ کریں گے تو پھر وہی پریفرنسز جو آپ ایک ملک کو دیتے ہیں وہ آپ کو دوسروں کی طرف بھی ایکسٹینڈ کرنی پڑیں گی گلوبل رولس کے تحت. اس لیے جو نیگوسیشن کی جاتی ہیں, جس قسم کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جاتی ہیں, ان کے مقاصد نارملی بائی لیٹرل نہیں ہوتے, ملٹی لیٹرل یا ریجنل ہوتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو اس طریقے سے سوچنا نہیں چاہیے, کیونکہ اس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا.
جی رانا افضل صاحب آپ کی لائن اب کچھ بہتر معلوم ہو رہی ہے, بتائیے کہ آپ کیا توقع کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے عوام اس وزیر اعظم کے دورے سے؟
जो गवर्नमेंट का पाकिस्तान के लिए अगर सपोर्टिव स्टांस हो तो उसका बड़ा असर होता है अमेरिका की इंडस्ट्री के ऊपर और उनके बिजनेस के ऊपर। तो और अगर अमेरिका की हुकूमत पाकिस्तान को फेवरेबल टर्म्स में कहती है कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिंग कंट्री है और ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फिर बायलैटरल हमें बेनिफिट्स जो है अमेरिका के अंदर एक्सेस, मार्केट एक्सेस जो है जैसे चाइना को उन्होंने दी हुई है, तो काफी सारी चीजें हैं। हमें इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका सुपर पावर है, अगर उसको वो फेवरेबल होती है पाकिस्तान के लिए तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारे फवायद, मिलिट्री इक्विपमेंट है जो हमें दूसरे मुल्कों से मुनासिब कीमत पे और बेहतर क्वालिटी का मिलता है अमेरिका से। तो एक मल्टी डायमेंशनल बिजनेस एंड ट्रेड के एरिए के अंदर हमें बहुत फायदा हो सकता है अमेरिका की फेवरेबल सोच से।
अच्छा ये बताइए कि जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात का सिलसिला है और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं, उमूर हैं, उनके बारे में ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान के हवाले से तो एक डोजियर पाकिस्तान ऑलरेडी दे ही चुका है यूनाइटेड नेशंस में, तो अब वो अमेरिका से मजीद क्या तवक्कात कर रहा है इस सिलसिले में?
देखिए, अमेरिका के साथ जब से इनका सिविल न्यूक्लियर मुआहदा हुआ है, हिंदुस्तान कुछ ज्यादा ही हमें मसल दिखाने की कोशिश कर रहा है उस रीजन के अंदर, वो ज्यादा फोर्सफुली एक्टिव हो गया है। हमारे जो इंडिया के साथ दरीना मसाइल हैं वो तो अपनी जगह हैं, और जो बायलेटरलिज्म की पॉलिसी थी वो पाकिस्तान में बड़ी अनपॉपुलर और फ्रूटलेस समझी जा रही है, उससे पाकिस्तान को शायद निकलना होगा और उसकी प्लानिंग करनी होगी, और ये चीज अब अमेरिका पे भी वाजे की जा चुकी है। जो आजकल नया हमें प्रॉब्लम आ रहा है इंडिया के साथ, कि इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन में एक बड़ा स्पॉइलर का काम कर रहा है, और वो जो स्पॉइलर का काम है उससे अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस में भी मुश्किलें आ रही हैं और अफगानिस्तान के अंदर भी वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि ये इशू भी वहां पे डिस्कस होगा, बिकॉज अगर इंडिया पाकिस्तान के एफर्ट्स को अफगानिस्तान में सैबोटाज करता रहेगा और पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की हुकूमत को मिसगाइड करता रहेगा, तो ये अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में भी नहीं है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी नहीं है। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जो मेरा ख्याल है कि अफगान हुकूमत अगर जल्दी रियलाइज कर ले तो उनके लिए भी बड़ा बेहतर होगा। तो ये इशू भी मेरा ख्याल आएगा अपार्ट फ्रॉम अदर इशूज, जो हमारे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है, हमारी इंटरनेशनल फोरम में हमारा एक एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड है, और फिर इंडिया का जो ख्वाहिश है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए और उसके हाथ में वीटो की पावर आ जाए, तो इन कुछ इशूज के ऊपर अमरीका का इंडिया की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर होगा। तो ये सारे इशूज डिस्कस होंगे और पाकिस्तान के वजीर आजम अपनी सोच और अपनी गवर्नमेंट की सोच और पाकिस्तान के मौजूदा हालात से अमेरिका को एक बेहतर डायलॉग कर सकेंगे कि हमारी क्या पोजीशन है।
अच्छा एक आखिरी बात, क्या अब पाकिस्तान ने जो पहले जिस चीज का मुतालबा कर रहा था सिविल न्यूक्लियर डील जैसे हिंदुस्तान के साथ हुई है, जैसा कि तारिक फातमी साहब ने कहा, हमने सुनवाया भी था बल्कि उनका एक साउंड बाइट, तो क्या आप पाकिस्तान इस सिलसिले में इंटरेस्टेड नहीं है?
पाकिस्तान बहुत इंटरेस्टेड है और पाकिस्तान उनको बहुत अच्छी टर्म्स देने के लिए तैयार है कि अमेरिकन कंपनीज आएं और पाकिस्तान में और खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करें और खुद जिन इश्यूज के ऊपर उनको कंसर्न हैं उनकी जिम्मेदारी भी खुद ले रहे हैं, और IATA के हम जो हैं सिग्नेचर IATA की हम तमाम जो कंडीशनलिटीज हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। हमें तो बिजली चाहिए, पावर हाउस वो बनाएं और चलाएं और उसको मेंटेन करें और हमें बिजली दे दें और इन्वेस्ट करें, और पाकिस्तान में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसी तरह डैम्स हैं और चीजें हैं। तो सिविलियर न्यूक्लियर जो है हमारी हमेशा ये ख्वाहिश होगी कि हमें इंडिया के साथ पैरिटी हो, अगर आज नहीं होती तो आने वाले वक्त में हो।
बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब आपका। और सामिन, अब हमें एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे मुहर्रम के पैगाम के हवाले से। हमारे साथ दो इस्लामिक स्कॉलर्स होंगे जिनसे हम इस बारे में उनके ख्याल जानेंगे।
What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
ویلکم بیک. مولانا محمد علی جوہر کا ایک شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پوری مسلمان قوم دنیا بھر میں نواس رسول کی شہادت کی یاد بنا رہی ہے، جس نے اسلام کو ایک نئی زندگی دی، آہیا دیا. لیکن بدقسمتی سے یہ وہ دور ہے کہ جس میں مسلمان اسلام کا تاثر کچھ انداز میں بعض مسلمان پیش کر رہے ہیں، کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ظلم کا مذہب ہے، جبر کا مذہب ہے، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، شریعت کے نفاذ کے نام پر لوگوں کو مار رہے ہیں، اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. کیا اسباب ہیں کہ جب نواس رسول کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے تو انتہائی سخت سیکورٹی کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے لیے وہ سب قابل احترام ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی ریزرویشن نہیں ہونے چاہیے کہ نواس رسول مسلمانوں کے ہر فرقے، ہر مکتب فکر کے لیے یکساں اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت دو اسلامک اسکالرس موجود ہیں. پاکستان سے ہمارے ساتھ تو مولانا جاوید اکبر ساقی صاحب ہیں، جو ان کا تعلق ہے تحریک وحدت پاکستان سے، اور یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ مولانا محبوب مہندی صاحب ہیں. اوریجنلی یہ شکاگو سے ہیں، لیکن ان دنوں یہ یہاں واشنگٹن میں موجود ہیں. مولانا ساقی صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ یہ جبر کا، ظلم کا جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے بعض مسلمانوں کی طرف سے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کی نفی کیسے کی جا سکتی ہے؟
محرم الحرام کا مقدس مہینہ، جعفر صاحب جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یقیناً مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک انتہائی اہم اور انتہائی اہمیت کا ماہ مقدس ہے، جسے پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اور بغیر کسی مسئلہ کو گروہ کے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد کو مناتے ہیں. جس دن سیدنا امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے، کسی ایک گروہ، کسی ایک مسلک یا کسی ایک خاص مکتب کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ وہ پوری کائنات عالم کے متفق کا رابر و رانما اور امام ہے. یقیناً ان کی جو قربانی ہے وہ کسی ایک مسلک کے لیے نہیں تھی، وہ انسانیت کے احترام کے لیے تھی، اور انسانیت کے احترام کی بقا کے لیے تھی. یقیناً وہ ظلم اور جور کے خلاف ایک کلمہ حق کی آواز انہوں نے بلند کی، جس کی پاداش میں انہیں اپنے بچوں اور اپنے اصحاب کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. اسلام تو بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ کو خیر آباد کہا، اور وہ جا کے کربلا کے میدان میں کربلا کو آباد کیا، پیار سے رہے، اپنے بچوں کی قربانی، اپنے صحاب کی قربانی، اور خود اپنی ذات کی قربانی جو اللہ کی راہ میں پیش کی. یقیناً وہ ایک زبر اور جرم کے خلاف تھا، وہ ظلم و استبداد کے خلاف ایک عظیم قربانی ہے. یقیناً آج کے دور کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ظلم اور تشدد کی پالیسی پر روا دوا ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نواس رسول کے ساتھ تعلق تھا ان کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یقیناً وہ جو بھی اس قسم کی کاروائیوں میں ملوث ہیں، جو بھی اس قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں، وہ اسلام دشمن ہیں، اسلام قوتوں کے اعلی کار ہیں، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا.
اچھا، ہمارے ساتھ رہیے گا. مولانا محبوب مہدی صاحب، یہ فرمائیے کہ آج جب ہم ISIS کو دیکھتے ہیں، القاعدہ کو دیکھتے ہیں، النصرہ کو دیکھتے ہیں، طالبان کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں تاثر جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام جبر کا مذہب ہے، ظلم کا مذہب ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ تمام حضرات کو اور سامعین کو سلام. یقیناً جو کچھ ابھی آپ دونوں حضرات نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ سلم سے ہے, یعنی امن و آشتی کا مذہب ہے. مشکل یہ ہے کہ جو حضرات جو لوگ اس ظلم کو قبول نہیں کرتے, یعنی یہ مانتے ہیں کہ داعش, القاعدہ, طالبان, بوکو حرام, النصرہ, اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس وقت
جی
جو قتل و خون کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسلام کے نام پر, تو مشکل یہ ہے کہ جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے وہ خاموش بھی رہتے ہیں. دیکھیں ظلم جو ہے اور ظالم یہ بہت کمزور ہوتے ہیں, دہشت گرد بڑے کمزور ہیں, ان کی طاقت صرف ہماری اور اچھے لوگوں کی خاموشی ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے ان کے خلاف آواز بلند نہیں کریں تو ہم اس حقیقت کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کر سکیں گے. ابھی اس وقت دیکھیں کہ میڈیا خاص طور پر اس کو اس انداز سے پورٹرے کرتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں, انہی کو مسلمان قرار دیا جاتا ہے. اور دوسری ایک بہت بڑی مشکل اس وقت یہ ہے میڈیا کی طرف سے کہ وہ آج کل کے حالات کو شیعہ سنی کی صورت میں پیش کرنے
تناظر میں پیش کرتا ہے جی,
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا شیعہ سے یا سنی سے کیا تعلق ہے. آپ سوچیں کہ لوگ بے گناہوں کو اس انداز سے قتل کریں, ابن زیاد اور شمر اور کولی کا کردار جو ادا کریں
جی,
جو اس انداز سے خون بہائیں, جو اللہ کا نام لے کر تکبیر کے نعرے بلند کر کے اس رحمان اور رحیم کے نام پر اتنی بے رحمی کا مظاہرہ کریں, ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ شیعہ ہیں یا سنی ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم سب مل کر تمام شیعہ اور سنی علماء کو اور خطبا کو اور جتنے بھی اسکالرس ہیں, خاص طور پر میڈیا سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں, ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو واضح کریں کہ بھئی ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور شیعہ اور سنی دونوں حسینی کردار پر عمل کریں کہ ظلم و استبداد کے خلاف امام حسین نے جو آواز بلند کی تھی وہ ایک عظیم تحریک ہے, اور یہ ہمیشہ کے لیے تحریک ہے, ہر دور کے لیے, ہر دور کے یزید کے خلاف ایک تحریک ہے. آج ہم سب مل کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں بے خوف خطر, اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام یہ نہیں ہے. اسلام اصل میں وہ ہے جو امام حسین نے پیش کیا تھا. اسلام مظلومیت اور قربانی کا مذہب ہے, اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے, اسلام عقل اور حکمت اور منطق اور برہان پر قائم ہے, اسلام محبت اور رافت اور رحمت اور عطوفت کا مذہب ہے.
جی
یہ اگر ہم پیغام دیں, سب مل کر دیں, تو یقیناً ہم آج جو یہ رخ ہے میڈیا کا اس کو موڑ سکتے ہیں حقیقت کی طرف
اور حقائق کو دکھا سکتے ہیں دنیا کو. ہمارے ساتھ رہیے گا مولانا جاوید اکبر ثاقب صاحب, یہ فرمائیے کہ اس صورتحال میں کیا فرض ہے علماء کا, مفتیان دین کا, اور ان قوتوں کا جو واقعی اسلام کے لیے کام کر رہی ہیں اور اسلام کو امن کا مذہب قرار دیتی ہیں.
جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ آج شیعہ اور سنی دونوں مسالک کے علماء اور مشائخ کو چاہیے کہ وہ میدان عمل میں نکلیں اور حسینی کردار ادا کرتے ہوئے ظلم اور جبر کے خلاف متحد ہو کر اس کے خلاف جہاد کا اعلان کریں. یقیناً آج ہمیں حسینی کردار اپنانے کی ضرورت ہے, صرف اپنی تقریروں کی حد تک, لفاظی کی حد تک نہیں, بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر حسینی کردار کو لانا ہوگا. اور اس کے لیے سب سے ضروری کردار یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے حجروں سے نکل کر, آج ہمیں اپنی خانقاہوں سے نکل کر, اپنے اداروں سے نکل کر, اپنی مساجد سے نکل کر, آج ہمیں متحد ہو کر اپنی باہوں میں باہیں ڈال کر, آج جو قوتیں مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہی ہیں, جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں, جو اسلام کے نام پر معصوم لوگوں کا, چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں, ان کا قتل عام کر رہی ہیں, یقیناً ان قوتوں کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. جب ہم دنیا کے کسی خطے میں بھی جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے, چاہے اس کا کسی بھی مسلک اور مذہب کے ساتھ تعلق ہے, جو بھی مظلوم ہے, ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے, ہمیں اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے, ظالم کے خلاف اعلان جہاد کرنا چاہیے, چاہے وہ میرا مسلمان بھائی کیوں نہ ہو. جو بھی ظلم کرتا ہے اس کا حسینیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام مظلوموں کی آواز ہیں, اور یقیناً یہ تمام جو فریضہ ہے آج علماء اور مشائخ کو ادا کرنا چاہیے. اس کے لیے ماہ مقدس کے ان ایام میں جبکہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عزاداری سید الشہداء منا رہے ہیں, کوئی ماتمی جلوسوں کے ذریعے, کوئی مجالس کے ذریعے, کوئی اپنے گھر میں محافل کا انعقاد کر کے, کوئی اپنے محلے کے اندر سبیلیں لگا کر, مساجد کے اندر ذکر حسین کی محافل سجا کر. تو ہمیں آج کردار حسینی کے پیغام کو عام کرنا ہے, اور جب ہم معاشرے کے اندر کردار حسینی کی بات کریں گے, جب اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے, تو یقیناً ظلم کا خاتمہ ہوگا. اور وہ قوتیں جو ایک اسلام کا چہرہ بگاڑ کر پیش کر رہی ہیں پوری دنیا کے سامنے, اسلام کے چہرے کو جو کہ اتنا پرامن چہرہ ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش میں مسلمانوں کا اسلام کا نام استعمال کر کے آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں, یقیناً ان ایام آزاد کے اندر جب ہم متحد ہو کر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے پیغام حسینیت دیں گے, حسینیت کا پیغام گلی گلی کوچے کوچے کونے کونے میں پہنچائیں گے, تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, ظالم کون ہے
اور مظلوم کون ہے. جی
ہمیں جب یہ کردار اپنانا ہوگا تو ہمیں ظالم اور مظلوم کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے گا, اور یقیناً سنت شبیری پہ عمل کرتے ہوئے ہم ظالموں کو بے نقاب کریں گے اور مظلوموں کا بھرپور ساتھ دیں گے.
مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن اس سے پہلے مولانا محبوب مہندی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو علماء ہیں, جو بڑے بڑے مفتیان دین ہیں, وہ زیادہ تر خاموش ہیں یا زیادہ سے زیادہ ایک آدھ بیان دے دیتے ہیں, کوئی عملی تحریک نظر نہیں آتی اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کہ ظلم کا مذہب اسلام. کیا وجہ ہے اس کی؟
دیکھیں قرآن میں صاف حکم ہے کہ ولا ترکنوا الى الذین ظلموا, اور حکم ہے تو تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. یہ ایک طرح کا تعاون ہے ظالموں کے ساتھ, خاموشی, ظلم پر خاموشی, ظلم کا ساتھ دینا ہے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کونا للظالمین خصما وللمظلوم عونا. جیسا کہ بھی جاوید اکبر صاحب نے فرمایا, بالکل صحیح فرمایا کہ ظلم کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے, ظالم کا خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ ہو. جو علماء اور جو مفتیان دین خاموش رہتے ہیں غالباً وہ یہ سوچ کے خاموش رہتے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے تو ہم کہیں ظلم کا نشانہ نہ بن جائیں. یہ خوف ہی اصل میں امام حسین نے نکالا ہے دلوں سے, اور حسینیت یہ خوف نکالتی ہے. اگر ہم سب حسینی ہو جائیں اور واقعی معنی میں کردار حسینی اپنائیں اور یہ خوف دل سے نکل جائے, تو پھر یہ جو کچھ بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور خاص طور پر اسلام کے نام پر ہو رہی ہے یہ سب ختم ہو جائے. اور ہماری ذمہ داری ہے شرعی, ایک طرف یہ ہے کہ کوئی شخص ایک ظلم کر رہا ہے اس کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اس کی مذمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, لیکن ایک شخص ظلم کر رہا ہے, ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر کر رہا ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآنی آیات پڑھ کر, جیسے خوارج قرآنی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو قتل کرتے تھے, وہ آج ہو رہا ہے, یہ لوگ اللہ کا نام لے کے قتل کر رہے ہیں, یہ پوری دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک طرف یہ بدنام کر رہے ہیں, دوسری طرف جو دشمنان دین ہیں ان کو بہترین موقع مل رہا ہے, جو پرامن مسلمان ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں انسانیت کے لیے وہ ظاہر نہیں کی جاتی, ان کا ذکر نہیں ہوتا. جو کچھ ذکر ہوتا ہے کہیں پر کسی ایک مسلمان نے کسی کو قتل کر دیا, اس کا فوراً ذکر ہوگا, اور خود غیر مسلم بھی اگر کوئی کہیں پر ظلم کر رہے ہیں, دہشت گردی جو ہے کر رہے ہیں, تو اس کا ذکر نہیں کیا جاتا, اسلام نشانہ ہے. تو ایسے موقع پر مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه, کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل کو روکنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے, اس لیے میں آج میں قیام کر رہا ہوں اور یہ قربانیاں دے رہا ہوں, ان بچوں کی قربانیاں, اصحاب کی قربانیاں, اپنی جان کی قربانی, اتنی عظیم شان قربانی کس لیے ہے؟ اس لیے کہ تاکہ ہم ظلم کو روکیں. تو اگر امام حسین نعوذ باللہ دوسرے لوگوں کی طرح خائف ہو کے بیٹھ جاتے تو آج اسلام نہ رہتا, آج یزیدی اسلام ہوتا, آج یہی جو آج خوارج کا اسلام آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام پوری دنیا میں ہوتا. لیکن آج جو اسلام موجود ہے, بلکہ انسان موجود ہے, انسانیت موجود ہے, امام حسین کی اس قربانی کا صدقہ ہے, اور وہ قربانی اس بے خوفی کے نتیجے میں ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ بس ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں تمام علماء سے, تمام خطبہ سے, تمام ان افراد سے جو ذمہ دار عہدوں پر ہیں اور جن کے دل میں کچھ بھی محبت ہے اسلام کی اور غیرت ہے اسلام کی, کہ وہ اٹھیں اور بے خوف خطر ہو کر ان ظالموں کے کی مذمت کریں اور دنیا کو بتائیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے, واقعی پیغمبر کا پیغام کیا ہے, قرآن کیا پیغام دے رہا ہے. محبت اور رافت اور رحمت کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ حقیقی ہیں, وہ صرف نعرے نہیں ہیں, اس بات کو ہم بیان کر سکتے ہیں. لیکن یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم متحد ہو جائیں, شیعہ اور سنی دونوں متحد ہو کر ان تکفیروں کے خلاف آواز بلند کریں. یہ تکفیری ہیں, ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے, یہ ایک الگ کوئی فرقہ ہے, نہ یہ شیعہ ہے نہ یہ سنی ہے. اس پر ہم خاص خاص طور پر زور دیتے ہیں.
بہت شکریہ جناب مولانا جاوید اکبر ساقی صاحب اور مولانا محبوب مہندی صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہم ایک بریک پر جائیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے انٹرنیشنل موضوعات پر. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جناب عارف انصار صاحب ہیں, پولیٹیکٹ واشنگٹن کے سینئر ریسرچر ہیں, اور جناب منظر قریشی صاحب ہیں جو ایڈیٹر ہیں آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن ایفیئرس کے, لندن سے ہمارے ساتھ ہوں گے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, یعنی امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی اور روس, یعنی پانچ طاقتوں اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے جوہری, آج اس کا ایڈاپشن ڈے ہے 18 اکتوبر کو. جس کا مطلب یہ ہے کہ فریقین اس سلسلے میں اب وہ اقدامات لینا شروع کریں گے. آج کے دن کی کیا اہمیت ہے اس معاہدے کے حوالے سے؟ عارف انصار صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ عارف انصار صاحب آپ لائن پر ہیں.
بھی ہوئی آبجیکشنز بھی ہوئی, کرٹیسزم بھی ہوا, اور اس کے ساتھ خوشی بھی منائی گئی کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی ہے. لیکن اب اس کا ٹرو ٹیسٹ آ گیا ہے کہ اب امپلیمنٹیشن ہی میں, تو وہ کہتے ہیں نا جیسے ڈیول از ان دا ڈیٹیلز, تو اب جو ہے جو کرٹیسزم تھا وہ بھی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا کہ ایران جو ہے جو کنڈیشنز تھیں اس پہ عملی جامع اس کو پہناتا ہے یا نہیں پہناتا. ظاہری بات ابھی تو بہت جلدی ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ امپلیمنٹیشن ابھی شروع ہو رہی ہے اور اس میں ویریفیکیشن اور جو چیزیں ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے. دوسری طرف ڈبیٹ یہ ہے کہ جو سینکشنز ریلیف ہے وہ بھی آج سے شروع ہو جائے گی, لیکن اس کو بھی عمل میں آنے میں ٹائم لگے گا. تو یہ اب ساری چیزیں جو ہیں پلے آؤٹ ہوں گی. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو ایران کا وائڈر بیہیویئر ہے مڈل ایسٹ میں جو کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کا تو کوئی تعلق نہیں تھا, ان دونوں چیزوں کو الگ رکھا گیا تھا. اب جو ہے وہ تاثر جو ہے یا وہ جو کنسرن ہے وہ بھی کافی بڑھ گیا ہے ایران میں, جس سیریا کی سچویشن کی وجہ سے اور رشیا کی انوالومنٹ کے بعد سیریا میں. تو اب جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ آوازیں بھی بڑھنی شروع ہو جائیں گی کہ اچھا اب وہ جو کرٹیسزم والی سائڈ ہے, تو اب یہ سارا جو اب ٹیسٹ جو ہے اگریمنٹ کا وہ اب شروع ہو گیا ہے, اور کرٹیسزم بھی آئیں گے, اور دوسری طرف جو اس کی سپورٹ میں تھے اگریمنٹ میں وہ بھی چلنا شروع ہوگا. تو اب یہ پروسیس دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انفولڈ ہوتا ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا. منظر قریشی صاحب یہ فرمائیے کہ ایران نے ایک لانگ رینج جو میزائل کا بھی تازہ تازہ تجربہ کیا ہے, اور جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف ورزی ہے اس معاہدے کی جو 5+1 اور ایران کے درمیان ہوا ہے. لیکن ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان ہتھیاروں کے لیے ہے جو لانگ رینج میزائل نیوکلیئر کیپیبل ہوں. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کرٹیسزم جو ہے وہ درست ہے یا یہ کہ صرف مخالفت برائے مخالفت ہے؟ منظر قریشی صاحب
جی, یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں.
جی ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. عارف انصار صاحب آپ فرمائیے گا پلیز.
کریٹیکل ایلیمنٹ تھا کہ اس پہ بھی بحث رہی کہ کیا جو مسل پروٹیکشن ہے اس کی رینجز اور مسل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو ساری ڈسکشن ہے اس کا جوہری پروگرام کے ساتھ کیا تعلق تھا. اب ظاہری بات ہے کچھ کنڈیشنز ابہام بھی رہا کہ جو نیوکلیئر اگریمنٹ کے ساتھ شامل تھی, اور کچھ پہ یہ بھی تھا کہ کلیریفیکیشن یا انٹرپریٹیشن میں فرق تھا مختلف قوتوں کا. تو اب یہ بھی جو ٹیسٹ ہوئے ہیں, کچھ ایسے آرگومنٹس آئے ہیں کہ نہیں یہ تو اس میں کور نہیں تھا, ایران کافی عرصے سے ٹیسٹ کرتا رہا. امریکہ کی طرف سے کلیریفیکیشن دی گئی تھی کیری صاحب کے ساتھ جوہری پروگرام کے اگریمنٹ ہونے کے بعد کہ نہیں اس سے بھی شاید 8 سال تک, جو مجھے یاد ہے کہ وہ اس کو ان کو ایسی اکوپمنٹ نہیں فراہم کیا جائے گا جس سے ان کی مسل ڈیولپمنٹ میں فردر ڈیولپمنٹ ہو. تو میرا خیال یہ ٹیسٹنگ بھی دونوں طرف ایک دوسرے, ایران کا شاید اس وقت یہ ٹیسٹ کرنا ہے, یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی مغربی پاور یا P5+1 کی ول کو کہ وہ کس حد تک کرٹیسزم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور کس حد تک جو ہے یہ بھی اسی اگریمنٹ کے انڈر آتا ہے یا نہیں آتا. تو یہ اب دونوں طرف سے پلے آؤٹ ہوگا, لیکن جو انیشل خبریں میں نے دیکھی ہیں یا تاثر یا تجزیے, اس میں لگتا ہے کہ یہ اس سے اس کا اتنا تعلق نہیں تھا جو ٹیسٹ ہوا ہے.
اور ویسے بھی یہ میٹر آف انٹرپریٹیشن ہے کہ کون کس کا کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہا ہے.
بالکل
اچھا مرتضی قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ ایران کے بہت کلیئرلی انوالو ہونے کے بعد, اور بات تو یہ شواہد سامنے آنے کے بعد کہ سیریا میں وہ انوالو ہے, کیا مخالفین کو ایک اور حربہ مل جائے گا ایران کے اس معاہدے کے خلاف؟
امپلیمنٹیشن اس کی اب سے شروع ہونی ہے
جی.
اور اگر ہم پرانے تاریخ کے کوئی بھی اور بھی بہت سے دیکھتے ہیں, جس طرح سی ٹی بی ٹی تھا, کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی, جب اس کی ڈیٹ آئی تھی تو اس سے پہلے سارے ملکوں نے کافی جو تجربے کرنے تھے ایک شارٹ پیریڈ کے اندر ان سب نے کیے. ایسا ہی ایران نے کیا کہ اس ایگریمنٹ کے شروع ہونے سے ذرا پہلے جو ٹیسٹ کرنا تھا انہوں نے وہ کر لیا
جی.
لیکن اب سے آن ورڈ وہ ایکچولی اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ اوباما کے اپنی ہی جو ہیں کرٹکس بہت زیادہ ہیں ان کی اس پالیسی کے خلاف, تو ان کو ایک بولنے کے لیے چانس مل گیا. لیکن اس وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران نے ایگریمنٹ کے اندر کوئی بریچ کی ہے, کیونکہ ایگریمنٹ کی امپلیمنٹیشن اب سے شروع ہونی ہے فرام ہیئر آن ورڈ نا. اس سے پہلے کہ جو کچھ بھی کیا تو وہ اس کو میرا نہیں خیال کہ اس ایگریمنٹ کے کہیں پر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑا ہے.
اچھا میرے سوال کا دوسرا حصہ جو تھا کہ سیریا میں اس کے انوالومنٹ کے شواہد ملنے کے بعد اور اس کے ایکسیپٹ کرنے کے بعد, کیا کرٹکس کو مزید گولہ بارود مل جائے گا اس سلسلے میں؟
آپ ایران کے سلسلے میں اگر بات کر رہے ہیں تو میرے بیچ میں سے آواز کٹ رہی تھی
جی.
تو اگر ایران کی انوالومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر بھی آپ کچھ بہت زیادہ کوئی کرٹیسائز کر سکے گا. ریزن بینگ کہ اس وقت تو وہاں کی مڈل ایسٹ کی ڈائنامکس بالکل ہی چینج ہو کر رہ گئی ہیں, اور اگر ہم دیکھتے ہیں کل پچھلے 2-3 دنوں میں ہی خالد مشعل جو تھے, انسٹیڈ آف جو پہلے بھاگتے تھے امریکہ کی طرف سارے لوگ
جی.
کہ آ کے وہ اسرائیل کے خلاف ان کو کچھ ریلیف دے, تو دے ہی وینٹ اینڈ ہی ڈسکسڈ ود لیوروف جو کہ روس کے جو فورن منسٹر ہیں, انہوں نے بہت کلیئرلی کہا کہ ہم پریشرائز کریں گے اسرائیل کو کہ وہ اس کو بند کریں. تو ڈائنامکس بہت چینج ہو گئے ہیں, اور جو پاورز آن دا گراؤنڈ ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت وین آؤٹ ہو گئی ہے جو مغرب کی جو قوت تھی مڈل ایسٹ میں. تو اب جو نئی ریالٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ روس کی آرمی بیٹھی ہوئی ہے اور 1.5 لاکھ آرمی آ رہی ہے, اور ایران کی آرمی بھی اندر انوالو ہو رہی ہے, پلس یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ چائنا کا بھی ایک ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ سیریا کے قریب آ گیا ہے, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سرٹن حد تک ابھی اس کی کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ سرٹن لیول پہ پاکستان چائنا کو سپورٹ کر رہا ہے اس ایکسپیڈیشن کے اندر. تو اس وقت مڈل ایسٹ کی ڈائنامکس کافی چینج ہو گئی ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ایران کے اوپر کوئی انگلی تو شاید اٹھانے کے لیے تو کسی بات پہ بھی کر سکتے ہیں لوگ, لیکن زیادہ کرٹیسائز چلے گا نہیں, اور کرٹیسزم چلے گا بھی نہیں, اور اس کو خبروں میں بھی زیادہ نہیں گھسیٹیں گے.
اچھا اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو مطلب بڑا انڈیکیٹو سا لگتا ہے, مجھ کو پتا نہیں کہ دوسرے تجزیہ کار اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں, کہ ایک این اس وقت پہ جب کہ اڈاپشن ڈے آ رہا تھا اور وہاں پر سیریا میں رشین انوالومنٹ بہت بڑھ گیا, ادھر اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بھی تشدد میں بہت شدید اضافہ ہوا ہے. عارف انصار صاحب, کیا آپ ان دونوں چیزوں میں کوئی تعلق دیکھتے ہیں؟
ڈائریکٹ کنیکشن کچھ ہے, لیکن بہت سارے ویریبلز مڈل ایسٹ میں ایٹ دا سیم ٹائم چل رہے ہیں, اور وہ لگتا ہے کہ وہ بتدریج خراب بھی ہو رہے ہیں. اس کا تعلق ظاہری بات ہے مڈل ایسٹ پیس پروسیس کے ساتھ ہے جو اس وقت بالکل ہی بند ہو چکا ہوا ہے, اور کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ اب تو ریورس میں جانا ہو شروع ہو گیا, جو عباس صاحب کی یو این میں اسٹیٹمنٹ تھی اس سے تو اب ایسا لگتا ہے کہ آسلو اگریمنٹ بھی نل اینڈ وائڈ کی طرف جا رہا ہے. تو جب یہ ہوتا ہے اور وہاں پہ اب جو فسادات کچھ بڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ شاید اب انتفادہ ایک دفعہ پھر ریوائو ہو رہا ہے اب جو بھی ورژن اس کو کہا جائے, تو یہ پازیٹیو آبویسلی نہیں ہے کہ اگر یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں کہ عراق سیریا اچھا اس کے ساتھ یمن میں پھر اس کا ایک اور ٹینجنٹ جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں فلسطین اسرائیل والا وہ بھی اب بدتدریج خراب ہو رہا ہے, تو وہ خطرہ تو رہتا ہے. کیونکہ ہم میں اس کو ایک مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ آگ ہے مختلف جگہوں پہ آگ ہے لیکن آگ کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے اور آخر میں وہ کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ بھی جو ہے مختلف ٹینجنٹس ہیں مڈل ایسٹ کے, مختلف کرائسز ہیں جن دیکھا تو الگ الگ گیا ہے لیکن ان کے تانے بانے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ملتے ہیں, اور کنسرن یہی رہتا ہے, رسک یہی رہتا ہے کہ کہیں وہ تانے بانے مل نہ جائیں. ظاہری بات ہے کہ اسرائیل کی کوشش رہی ہے سیریا میں کہ کسی قسم کے خطرناک ہتھیار حزب اللہ کے ہاتھ نہ لگ جائیں, اور اس کی وجہ سے وہ ماضی میں اپنے طور پہ یونیلیٹرلی حملے بھی کرتے رہے ہیں. لیکن اب جب روس کی اگر انوالومنٹ بڑھ گئی ہے اور تو ظاہری بات ہے اسرائیل کے کنسرن بھی بڑھتے جا رہے ہیں, تو یہ جو وہاں پہ حالات خراب ہو رہے ہیں آبویسلی یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے.
اچھا منظر قریشی صاحب آپ کا کیا کمنٹ ہے اس بارے میں؟
سچویشن کے یہ بالکل ہی مغرب اگین یہ جو ایک کالونیل جس کو ہم کالونیلزم یا نیو کالونیلزم کہتے تھے یا استعمار کا زمانہ کہتے تھے وہ اب ایکچولی ختم ہونے کی طرف چل پڑا ہے. اور جو سائکس پیکوک پیکٹ تھا جس کے اندر انہوں نے ڈیوائڈ کر رکھی تھی ریجنز کے کون سے ریجن کے اوپر کون سا کنٹری کنٹرول کرتا ہے, جس طرح یہ ریجن جہاں پر سیریا ہم کہتے ہیں اور لبنان کہتے ہیں, یہ شروع سے ہی فرانس کے اندر رہتا تھا اور برطانیہ اور امریکہ جو ہے اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے تھے. یہ چیز اگر ہم دیکھتے ہیں اب یہ جو ان کی پاور تھی اب اس حد تک کم ہوتی جا رہی ہے اس ریجن میں کہ بالکل ہی کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور ابھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے اسرائیل کے ایئر فورس تھی جو کہ بالکل بے درے لبنان کے اوپر سے فلائی کر کے جاتی تھی, اب کچھ ہی دن پہلے انہوں نے رشیا نے ان کو وارن کیا اور سٹاپ کر دیا اور اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے اس کو بیک آؤٹ کرنا پڑا. یہ ایسا تاریخ میں پہلے اسرائیل نے کبھی نہیں کیا اور نہ ہی ان کو کسی نے اس طریقے سے چیلنج کیا ہے. تو ایک بات بہت کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ اب مغرب کے جو ہے پاور وہ ہاتھ سے نکل کے اور جو کنٹرول ہے دنیا کا وہ مشرق کی طرف زیادہ جانا شروع ہو گیا, جس میں کہ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ اگر ہم مشرقی ممالک اور دیکھتے ہیں تو ان کے پاس تو ملٹری پاور ہے نہیں ایسی, لیکن جو ہے وہ صرف روس کے پاس اور چائنا کے پاس ہے اور ٹوگیدر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ اسٹرانگ ان کی ایک ویٹیج بن جاتی ہے. تو مڈل ایسٹ کے اندر ڈیفینیٹلی اب جو ہے وہ بالکل ہی آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ گیم فرق ہوتی جا رہی ہے. اب جو خطرے کی بات وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ کہا ہے اور سعودی عرب کے جو ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو کنفرنٹ رشیا اور جو رشیا کے جو بھی سپورٹرز ہیں ان کو کنفرنٹ کریں گے. یہ ایک خطرے کی بات ہے جو کہ رشیا کو ایک اگین ویسی ہی جنگ کی طرف لے کے جا سکتا ہے جس طرح کی 1979 میں افغانستان میں تھی. اور آئرونیکلی جو اس وقت کنگ ہیں سعودی عرب کے وہی ہیں جو انہوں نے کہ 1979 میں سارا مینیج کیا تھا ایکشن جو تھا افغانستان کے اندر اور جو یہاں سے مڈل ایسٹ سے فائٹرز کو لے کے جاتے تھے وہاں فائٹ کرنے کے لیے. تو یہ ساری اس وقت سچویشن بہت فلوئڈ ہے پورے مڈل ایسٹ میں اور کسی وقت بھی ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور خطرہ یہ ہے کہ اگر جس طرح آپ اس میں جنگ کا کوئی سچویشن بن جاتی ہے جس طرح کہ اگر ترکی ہی چیلنج کر بیٹھتا ہے رشیا کے ہوائی جہازوں کو تو کافی مشکل ہو سکتی ہے. اسرائیل تو ڈیفینیٹلی ایسی حرکت نہیں کرے گا. اور جہاں تک بادری اس طرح جنرل رحیل شریف کو بھی بیچ میں انٹروین کرنا پڑا جا کے ترکی کے پاس اور ان کو کام ڈاؤن کرنے کی بات کی تاکہ رشیا کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن نہ ہو پائے. تو کافی زیادہ اس وقت دنیا کے اندر جو ورلڈ کی سچویشن ہے وہ کلیئر نہیں ہے اور اگلے جو چند مہینے ہیں وہ کافی مشکل ہو سکتے ہیں.
اچھا آپ دونوں صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے بابر بلوچ صاحب نے جو اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے سینٹرل یورپ کے ترجمان ہیں. ہم ذرا سا گفتگو کریں گے جو ریفیوجی کرائسس اس وقت تو یورپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور جو صورتحال ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی اس سلسلے میں اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ پناہ گزینوں کے لیے دروازے کھل جائیں. بابر بلوچ صاحب اس وقت کیا صورتحال ہے, آپ اس وقت کہاں ہیں؟
میں اس وقت سڑک پہ ہوں, ابھی ابھی میں سلووینیا اور کروشیا کی سرحد سے واپس آیا ہوں اور ابھی ہم ہنگری میں داخل ہوئے ہیں. صورتحال ٹھیک نہیں ہے بالکل. ہنگری کی اپنی سرحد بند کرنے کے بعد اب ہزاروں لوگوں کو ایک متبادل راستہ ڈھونڈنا پڑا ہے مغربی یورپ جانے کے لیے. تو اب یہ لوگ جو یونان میں داخل ہوتے ہیں میسیڈونیا اور سربیا سے گزر کے کروشیا, بجائے اس کے کہ وہ ہنگری سے ہوتے ہوئے آسٹریا جاتے, اب وہ جا رہے ہیں سلووینیا کی طرف سے. کروشیا کے بعد سلووینیا, آج بھی ہزاروں لوگ ہم نے دیکھے ہیں. سلووینیا کی حکومت کے لیے یہ بالکل ایک نیا چیلنج ہے. وہ تیاریاں تو کر رہے تھے لیکن ہزاروں لوگوں کو پروسیس کرنے میں دقت نظر پیش آ رہی ہے.
تو یہ بتائیے کہ یورپ جو ہے وہ کس طرح سے رسپونڈ کر رہا ہے اب وہ جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس میں؟
یورپ کا اب بھی رویہ اور طریقہ کار رسپونڈ کرنے کا پرانا ہی ہے. اب بھی زیادہ تر لوگ جو یونان پہنچ رہے ہیں, جن میں اکثریت افغانستان, عراق اور شام سے جو آ رہے ہیں, تو وہ اب بھی ہر ملک جو ہے نا ان کو آگے بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے. اب بھی ان کی منزل جرمنی کی ہی جانب ہے اور 6 لاکھ کے قریب لوگ یونان کے یونان یا اٹلی کے راستے یوروپ آ چکے ہیں. ہمیں جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ کب تک جرمنی ان لوگوں کو آنے دے گا یا ان کو رجسٹر کرے گا یا ان کے پاس اتنے وسائل یا ان کو رکھنے کا طریقہ ہوگا. یورپ نے اب تک اکٹھا ہو کر کوئی رسپانس تیار نہیں کیا. باتیں ہوتی رہی ہیں, بہت سی میٹنگیں ہوتی رہی ہیں, اب ترکی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, لیکن کوئی متفقہ لائحہ عمل اب تک اس پہ جو ہے نا عمل شروع نہیں ہوا.
اچھا, عارف انصار صاحب یہ بتائیے کہ جرمن کی چانسلر مرکل نے ابھی دورہ کیا ہے ٹرکی کا, ٹرکی بھی اس معاملے میں انوالو ہو رہا ہے, کیا صورتحال بن رہی ہے؟ کیا وہ کچھ پناہ گزینوں کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ پناہ گزینوں کی سچویشن ہے یہ شام کی صورتحال سے براہ راست تو تعلق رکھتی ہے, تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یورپ کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟
جی جیسے صاحب, اس میں ہم نے ماضی میں بھی جس طرح ڈسکشنز کی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آؤٹ کم ہے اور پھر روٹ کازز آ جاتے ہیں بعض جگہ کے. اگر انسیکیورٹی انسٹیبلٹی مڈل ایسٹ میں پھیلتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ کرائسس تو بن رہا ہے اور اس کی بڑھنے کے رجحان بھی وہی ہیں. اچھا, دوسری طرف اس کا ریلیٹڈ ایلیمنٹ ہے کہ جو مائگریشن ہے اس کو یورپ کس طریقے سے ہینڈل کرے, کون اس کو زیادہ ایکسیپٹ کرے, کون کم کرے, کس طرح سے اکویٹیبلی اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے, ریسورسز کا مسئلہ ہے. اور اس معاملے میں یورپین یونین کی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اور چل رہی ہیں کنٹینیوس, کچھ فارمولے بنے بھی ہیں. اور ساتھ ہی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرائسس بھی ہے, جو لوگ بےچارے جو سمندر میں ڈوب رہے ہیں یا بے یار و مددگار ہیں, موسم بھی خراب ہو رہا ہے. تو اور کچھ اب یہ بھی ساتھ معاملہ ہے کہ شاید کچھ ملکوں نے کوشش کی ہے کہ مڈل ایسٹ میں ہی ان کو روکا جائے, وہاں پہ کوئی سیف ہیون بنایا جائے, لیکن جس طرح کوشش کی گئی تھی سیریا میں, وہ بھی ترکی کا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ پلان اب روس کی انوالومنٹ کے بعد وہ بھی نل اینڈ وائلڈ ہو گیا ہے, لیکن کوشش کم از کم ہے کہ کوئی ایسے سیف ہیون وہاں رکھے جائیں کہ جہاں مائگریشن کو روکا جا سکے اور ریفیوجیز کو مڈل ایسٹ میں ہی رکھتے ہوئے ہینڈل کیا جائے, لیکن وہ بھی ایک پروپورشنلٹی میں ہی کیا جا سکتا ہے. اگر کرائسس اتنے خراب ہو رہے ہیں یا بڑھتے ہی جا رہے ہیں,
صورتحال بگڑتی جا رہی ہے جی,
تو وہ پھر اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بڑی ایک, میرا خیال ہے اس سے بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور میرا خیال میں اس وقت ویسٹ میں کوئی اس لیول کی ایفرٹ کے لیے تیار نہیں ہے.
اچھا, منظر قریشی صاحب, آپ کے پاس آنے سے پہلے میں بابر بلوچ صاحب سے ایک سوال یہ کروں گا کہ بابر بلوچ صاحب, آپ کے ادارے نے جتنے ڈونیشنز طلب کیے تھے بین الاقوامی برادری سے, آپ کو پورے ڈونیشنز مل رہے ہیں, پورے احتیاط مل رہے ہیں جن سے آپ ان معاملات کو ڈیل کر سکیں؟ بابر بلوچ صاحب آپ لائن جی.
ہلو
جی جی,
ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, وسائل بہت ہی کم ہیں, ابھی بھی وہ وسائل ہاتھ نہیں آ رہے جن کی ضرورت ہے. شام کے ہمسایہ ممالک میں جہاں پہ 4 ملین کے قریب مہاجرین آباد ہیں, وہاں پہ جو ہے نا ان کی مدد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, اس لیے کہ وسائل نہیں ہیں اور لوگ بہت ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں, ان کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ تو ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ان کے پاس وسائل اور میکینزم سب تھے, اب یہاں پہ بھی ہمیں فنڈنگ کی اپیل کرنی پڑی ہے. 128 ملین مانگے ہیں میرے ادارے یونیسیار نے, تاکہ ان سب لوگوں کی بہتر طور پہ مدد کی جا سکے, کیونکہ یورپ کے پاس اس وقت ان کی مدد کرنے کا کوئی لائحہ عمل ہے ہی نہیں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے پیسے تو ہوتے نہیں ہیں, ہر سال کی شروعات کو ہم جیب خالی کر کے جو نا وہ شروع کرتے ہیں. جب تک یہ وسائل ہاتھ نہیں آئیں گے اور ان کی مدد اور داد رسی نہیں ہوگی, تو لوگوں لوگوں کے حالات جو سیریا کے ہمسائے ممالک ہیں وہاں بھی اور خراب ہوں گے, اور یہاں بھی موسم کی خرابی کی وجہ سے اور طوالت سفر کی طوالت کی وجہ سے حالات ان کے یہاں بھی ٹھیک نہیں ہیں.
منظر قریشی صاحب, جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ریفیوجیز کرائسس ہے یہ زیادہ تر اس کا تعلق شام کے بحران سے ہے, وہاں ہونے والی جنگ سے ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے ختم ہونے کے آثار نظر نہیں آتے, اس لیے ایسا لگتا ہے بظاہر کہ یہ کرائسس بھی اور شدید سے شدید تر ہوتا جائے گا. تو ایسے دور میں, ایسے وقت میں, ایسے حالات میں یورپ تو جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن بنیادی ذمہ داری اسلامی ممالک کی بھی ہے, لیکن وہاں سے کوئی خاطر خواہ فل فلیجڈ رسپانس نظر نہیں آتا, اس کا کیا سبب ہے؟
جی, سب سے بڑا تو سبب یہ ہے کہ اسلامک ممالک جو ہیں عرب کنٹریز بھی اس کو سراؤنڈ کرتے ہیں سیریا کو اور عراق کو, اور عراق کے جو ہیں لوگ وہ ایران بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا بہت زیادہ آ کے وہاں رہ نہیں رہے, اور اگر آن ورڈ دیکھیں تو عرب سپیکنگ جو کنٹریز ہیں ان وہاں پر بھی نہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, کہ ہر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن اگر آ کر ان کے ملک میں رہے گی اور زیادہ دیر رہے گی جس طرح لبنان میں ہوا, تو وہاں پر انٹرنل پرابلمس نہ شروع ہو جائیں جس طرح لبنان میں بھی ایسا ہوا تھا اور جارڈن میں بھی, اور پھر ایک نئی ان کے بھی ڈیسٹیبلائزیشن نہ ہو جائے. تو اس ڈیسٹیبلائزیشن کے خوف سے وہ ان کو الاؤ نہیں کرتے, اور آلدو کہ سعودی عرب نے پچھلے دنوں اناؤنس کیا تھا کہ تقریباً 100,000 فیملیز کو انہوں نے رہنے کا دیا ہے ویزا اپنے ملک میں, لیکن اگر ہم ملینز کے حساب سے دیکھتے ہیں ریفیوجیز ہیں ان میں سے 100,000 کو اگر انہوں نے دے بھی دیا ویزا تو وہ ایک لٹرلی ایک فریکشن بنتی ہے اس کی جتنے لوگوں کو ضرورت ہے اس وقت. اور جہاں تک بات رہی یورپ کی تو وہ کوشش تو پوری کر رہے ہیں, اب تو اس حد تک یورپ چلا گیا کہ ترکی کو انہوں نے ممبر شپ کے لیے یورپین یونین کے پھر سے ایک یہ آس دلائی ہے کہ اگر آپ ان ریفیوجیز کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں,
انیشیٹو دیا ہے
جی, کہ اگر ہم نہ صرف پیسے دیں گے ان کو, باقی ان کو فائنانس بھی کریں گے, لیکن آپ کو ممبر شپ کے لیے بھی ہم ہیلپ کریں گے تاکہ آپ دوبارہ سے ممبر شپ کی ٹاک سٹارٹ کر کے ممبر بن سکیں یورپین یونین کے. تو اس حد تک یورپ آگے جا رہا ہے, اور لیکن کوشش ان کی اب بھی یہی ہے کہ ریفیوجیز کو باہر ہی باہر سیٹل کر دیں اور یورپ تک ان کو نہ آنے دیا جائے.
بابر بلو صاحب, میرے پاس تقریباً ایک منٹ ہے, یہ اور فرمائیے کہ آپ کا جو ادارہ ہے UNHCR, اس نے کوئی مزید کمپریہنسو پلان تیار کر کے اقوام متحدہ کو دیا ہے اس حوالے سے؟
جی بالکل, یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ ہماری بات چیت بہت اعلیٰ سطح پہ جاری ہے, اور ان کو ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کو کہ جو لوگ یورپ پہنچ رہے ہیں اس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ ایک ملک پہ بوجھ پڑے, تو آپ کے یونان جیسے ملک میں رجسٹریشن, ریسیپشن اور سکریننگ کا ایک پروسیس لگانا پڑے گا, اور اس کے بعد سب کو اپنی ذمہ داری کو شیئر کرنا پڑے گا. ابھی جب تک یہ نہیں ہوتا تو لوگ آتے ہی رہیں گے, اور یہ واحد حق ہے جو لوگ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں, لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ ترکی کی مدد کی جانی چاہیے کیونکہ وہ ہمسایہ ملک ہے سیریا یا شام کا, لیکن پھر بھی جو لوگ یورپ آئیں گے یورپ اپنی ذمہ داری سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا.
بہت شکریہ جناب بابر بلو صاحب, عارف انصار صاحب اور جناب منظر قریشی صاحب, میں آپ تینوں صاحبان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم مسئلے کے اوپر, جو ایک انتہائی سینسیٹیو ایشو بھی ہے, اپنے خیالات کا اظہار کیا. اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے UrduVOA.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, UrduVOA.com.